بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین کرام محترم مولانا زکریا صاحب برماور ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا ما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگ عزیزو، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جمعہ سے شادی کے تعلق سے اور نکاح کے تعلق سے آپ سے بات چل رہی تھی۔ اللہ کرے ہم سب کو سنت طریقے پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نکاحوں میں برکت عطا فرمائے اور خیر عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہو، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دو بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور عشر مبشرہ میں ہیں، انہوں نے جب نکاح کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں جب مہندی، جب رنگ دیکھا شادی کا، تو یہ پوچھا کہ عبد الرحمن، کیا تم نے شادی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عبد الرحمن اولم ولیما کر لو ولو دشاد، دشاد کہتے ہیں بکری کو، چاہے ایک بکری کیوں نہ۔ کتنے بڑے مالدار صحابی تھے اور شادی کس طرح کی، ہمارے آپ کے لیے نمونہ ہے۔ کتنے بڑے مالدار صحابی اور اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرنے والے، اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب بالکل تنگی کا غزوہ تھا، اور غزوہ اس کا نام تھا جیش العسرہ، تنگی کا غزوہ، گرمی کا موسم تھا اور سفر دور کا تھا اور مدینے میں کھجوریں پکی ہوئی تھیں، نکلنا بہت مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ ایسے بھی آئے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں اور روتے روتے واپس چلے گئے کہ ہمارے پاس جانے کا سامان نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آواز دی کہ اے صحابہ، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ صدقہ کرنے والوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ پتا ہے کیا دیا؟ 200 اوقیہ سونا، اس زمانے کا 200 اوقیہ سونا دیا۔ اور جب اتنی بڑی رقم لا کر پیش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عبد الرحمن، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن نے اور کا جواب تھا کہ اللہ نے جو خیر اور برکت رکھی ہے میں نے وہ اللہ کا نام چھوڑا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے عبد الرحمن، کیا تم نے کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ میں نے سب کچھ اللہ کے لیے لا کر قربان کر دیا ہے، سب دے دیا، پورا گھر، پورا گھر کا سامان، پورا مان لے لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور کے انتقال کے بعد، وصال کے بعد، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک بہت بڑا قافلہ، تجارتی قافلہ مدینے میں آیا۔ جانتے ہیں کتنا بڑا قافلہ تھا؟ 700 اونٹ، 700 اونٹ، ماں ساز و سامان۔ ایک اونٹ پہ کتنا سامان آتا ہے پتا ہے آپ کو؟ اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 700 اونٹ مدینے میں ماں ساز و سامان کے، اس میں تمام کھانے پینے کا سامان لگا ہوا مدینے میں آیا۔ اور مدینے میں آیا تو 700 اونٹ ایک دفعہ آ جائیں، اس کی ایک گونج ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کس کا قافلہ ہے؟ معلوم ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ حضرت عائشہ کو بات پہنچی، حضرت عائشہ نے دعا دی اللہ ان کے مال میں برکت دے، حضرت عبد الرحمن کے مال میں برکت دے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ یہ بات حضرت عبد الرحمن کے کانوں میں پڑ گئی، جا کر کہا امی جان، حضرت عائشہ امہات المومنین، کہا اما جان، یہ پورا قافلہ، یہ پورے اونٹ مال ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، اللہ کے راستے میں قربان ہے، غریبوں فقراء میں تقسیم کر دو۔ میرے بھائیو، جب آخرت کے لیے دینے کا مسئلہ آتا تھا، دین کے نام پر خرچ کرنے کا مسئلہ آتا تھا تو کیسے خرچ کرتے تھے، اور جب اپنی شادی کرنے کا مسئلہ آیا تو کیسے خرچ کیا؟ میرے بھائیو، شادی فرمایا، شادی میں آپ کھلائیے، اللہ کیا کہتا ہے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب اللہ تعالیٰ
اپنے مومن بندوں کی صفات بیان کرتا ہے، میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، میرے بندے ایسے ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے الذین اذا انفقوا لم یشرکوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. میرے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یشرکوا وہ اسراف نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا اور بخل بھی نہیں کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما اور بالکل بیچوں بیچ والی راستہ چلتے ہیں، جہاں دینا ہے وہاں دیتے ہیں، جہاں نہیں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں خرچ کرتے ہیں. فرمایا ولیمے کا پہلے دن کا کھانا تو ٹھیک ہے، الیوم الاول حق والیوم الثانی معروف، پہلا دن تو حق ہے کھانا کھلانا درست ہے، دوسرا کھانا کھلایا بھی جا سکتا ہے، لیکن تیسرے دن کھلانا الیوم الثالث ریا ان و سما، ریا ان و سما، تیسرے دن پھر کھلانا دکھلاوا اور شہرت ہے، دکھلاوا کہ لوگ سمجھیں گے بہت بڑا مالدار ہے. ہمارے یہاں بھی دو دن کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دن کو ہم ہمارے یہاں ہماری زبان میں ہم رس لکھا کہتے ہیں، رس لکھا کہتے ہیں، کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے دن ولیمہ، ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا شادیاں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، ہفتے ہفتے شادی چل رہی ہے، ہفتے ہفتے شادی چل رہی ہے، ایک ایسی شادی ہے میرے بھائیوں بزرگ عزیزوں، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے درجے کے تابعی اور بہت بڑے عالم وقت اور بہت بڑے محدث، اور اس درجے کے محدث تھے اور اس درجے کے عالم تھے، ایسی شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی. حضرت سعید بن مسیب تابعی 40 سال تک ان کو اپنے گھر اور مسجد کے درمیان دیکھا گیا، اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں انہیں دیکھا نہیں گیا. 30 سال تک ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، 30 یا 40 سال تک ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، بہت بڑے درجے کے عالم وقت اور بہت بڑے تابعی، اتنے بڑے درجے کے عالم تھے کہ ان کی بیٹی کو بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادے کے لیے منگنی بھیجی، پیغام بھیجا نکاح کا. سوچیے بادشاہ وقت اور اس زمانے کا بادشاہ، آج کا بادشاہ نہیں، کیسی بڑی بادشاہ تھی مسلمانوں کی، مسلمانوں کا کیسا دنیا میں کیسا ان کا دبدبہ روک تھا. بادشاہ وقت اپنے بیٹے شہزادے کے لیے حضرت سعید بن المسیب کی بیٹی کی کو نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، ذرا غور سے سنیے، انکار کر دیتے ہیں، بعد میں وہ غصے میں ہیلے میں ان کو سزا بھی دیتا ہے، سب برداشت، مگر شہزادے وقت کو اپنی بیٹی نہیں دی. کس کو دی؟ ہم اور آپ کے لیے سوچنے کا موقع، غور کرنے اور سمجھنے کا موقع. ان کی مجلس لگتی تھی، علم کی حدیث کی مجلس لگتی تھی، ایک آدمی تھا جو ان کی مجلس میں آیا کرتا تھا، تھوڑے دنوں کے لیے وہ آدمی مجلس سے غائب ہو گیا، نظر نہیں آیا. کئی دنوں کے بعد وہ آدمی پھر دوبارہ نظر آیا. مجلس کے بعد انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھے، بہت دن سے تم نہیں تھے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اسے مشغول ہو گیا تھا، لہذا میں آپ کی مجلس میں بہت دنوں سے میں شریک نہیں ہو سکا. تو حضرت سعید مسیب نے حمد اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تم نے شادی نہیں کی، کیا تم نے شادی نہیں کی؟ کہا، اس نے کہا مجھ سے شادی کون کرے گا، میں تو غریب آدمی ہوں، غریب فقیر آدمی ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ تو اس نے کہا، حضرت سعید نے کہا کون شادی کرے گا، میں شادی کیے دیتا ہوں. کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی شادی کیے دیتا ہوں. اور فوراً سامنے بٹھایا اور بٹھا کر خطبے نکاح پڑا. سوچو کیسی شادی اور کیسی سادی اور کیسی سنت اور کیسی سادگی کے ساتھ اور کیسی سنت کے ساتھ نکاح کا سامنے بیٹھو اور بس وہیں خطبے نکاح پڑا، خطبے نکاح وہیں پڑا اور وہیں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی. کچھ لمحوں کے اندر وہ بیٹی جس کو بادشاہ وقت میں اپنے بیٹے کے لیے پوچھا تھا نہیں دیا تھا، لیکن جب دیکھا ہے کہ اچھا اور نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، تو اس کا نکاح کرایا. حالانکہ وہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، کوئی جوان چھوکران لڑکا نہیں تھا، بڑا آدمی تھا. شادی کی نکاح کرنے کے بعد اسے بچایا، ہڑبڑایا. حضرت سعید المسیب اتنا بڑا عالم، عالم وقت، وقت کا اتنا بڑا عالم، اور اپنی بیٹی کا اچانک بیٹے بیٹے مجھ سے نکاح کر دیا، اور میں نے کہا ہی تھا کہ میری بیوی کا انتقال ہوا ہے. اب بس وہ ہڑبڑاتے ہوئے گھر گیا، تیاری شروع کی، گھر کو سنوارنا شروع کیا. غریب آدمی تھا، کہا کیا کروں، کیسے کروں، شادی کی تیاری کیسے کروں، کھانے کا انتظام کیسے کروں. یہ کر ہی رہا تھا، اس نے گھر میں جا کر خبر دی کہ حضرت سعید نے میری اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے. لوگ ماننے تیار نہیں تھے کہ حضرت سعید نے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے. کہاں میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. رات ہوئی، رات ہونے کے بعد سنیے ذرا غور سے، ٹھنڈے دل سے بیٹی کو ساتھ میں لیا. کس نے؟ حضرت سعید ابن مسیب نے اپنی بیٹی کو ساتھ میں لیا اور لے جا کر اس آدمی کا دروازہ مارا. سوچا کہ آدمی کون دروازہ مار رہا ہے، آدمی دروازہ کون کھڑ رہا ہے. کہا من ملتا، دروازے پر کون ہے؟ کہا انہوں نے کہا سعید ہے، سعید ہے، سعید آیا ہے دروازے پر. کہا سعید؟ کہتے کہنے لگا. وہ آدمی بیان کرتا ہے کہ جب میں نے سنا کہ سعید، تو میں نے ہر اس شخص کے بارے میں سوچا جس کا نام سعید ہے، سوائے سعید ابن مسیب کے. سوچیے ذرا، کہتے ہر اس شخص کے بارے میں میرا خیال گیا جس کا نام سعید ہے، سوائے سعید ابن مسیب کے. اس لیے کہ 40 سال سے ان کو کسی نے کسی جگہ سوائے مسجد اور گھر کے درمیان کے علاوہ وہ کہیں دیکھے نہیں گئے تھے. ایسا متقی شخص وقت کا، ایسا بڑا عالم. کہا سعید ہے. کہتے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا تو حضرت سعید ابن مسیب سامنے کھڑے ہیں، اور اپنی بیٹی پیچھے تھی، اس کو سامنے کیا اور دروازے میں دھکا دیا اور کہا یہ لو تمہاری بیوی، یہ لو تمہاری بیوی. دروازہ بند کیا اور چلے گئے. لوگ گھر کے جمع ہوئے، اس نے اپنے پڑوسیوں کو آواز دیا، گھر والوں کو آواز دیا کہ حضرت سعید اپنی بیٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں. پورے گھر والے جمع ہوئے اور انہوں نے تیاری کی. پھر میرے بھائیوں، نکاح ایسا بھی ہوتا ہے. بہت دنوں تک وہ آدمی نہیں آیا. کئی دنوں کے بعد جب وہ آیا تو انہوں نے پوچھا، باپ بیٹی کے بارے میں اپنے داماد سے پوچھتا ہے کہ اس انسان کو تم نے کیسا پایا، اس انسان کو تم نے کیسا پایا. تو اس نے کہا وہ کتاب اللہ کی حافظ ہے، سیرت و سورت کی سب سے بہترین لڑکی ہے. کہا دیکھو، اگر کچھ نافرمانی یا کچھ غلط بات دیکھے، دیکھو اس عصا کو استعمال کرنا، اس لکڑی کو استعمال کرنا. آج میرے بھائیوں، کوئی باپ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہے اور اس طرح شادی کر سکتا ہے؟ آج ہماری شادیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ رسم، یہ رسم، وہ دعوت، یہ دعوت، غیر ضروری چیزیں ہماری شادیوں میں آ گئی ہیں. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کچھ نئے طریقے سے کروں، میرے تحفے بھاڑے، جب ہم بھاڑے کہتے ہیں، وہ کچھ نئے انداز کے ہوں، ایسا کھانا کھلاؤں جو کسی نے نہیں کھلایا، ایسا سنگار کروں جیسے جو کسی نے نہیں کیا. میرے بھائی بزرگ عزیزو، لاکھوں روپیے امت کے شادی کے نام پر برباد ہو رہے ہیں. ایسی شادیاں ہوں گی، معلوم ہے لاکھوں خرچ ہوا، لاکھوں میں خرچ ہوا. اس شادی کے بجائے اگر وہ شادی سادی کرتا تو اس رقم میں امت کی 50 لڑکیوں کی شادیاں ہو سکتی تھیں. میرے بھائی بزرگ عزیزو، اسلام نے مرد کے بھی حقوق بتائے، عورت کے بھی حقوق بتائے. مرد سے کہا وعاشروہن بالمعروف، دیکھو اس عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، دیکھو کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہ کرے، نفرت نہ کرے. ان کریہا منہا خلقا رضیا منہا آخر، اگر کوئی بری بات ہے تو بری کی طرف نہ دیکھے، اچھائی کی طرف دیکھے. انسان انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں، کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنے شعر میں کہا ہے، اگر تم کوئی ایسا انسان چاہتے ہو، ایسا دوست چاہتے ہو جس میں کوئی برائی ہو ہی نہیں، اچھائی ہو، اچھائیاں ہی اچھیاں اچھائیاں ہوں، تو پھر انسان کو تلاش مت کرو، فرشتے کو تلاش کرو. میرے بھائیو، انسان میں کچھ اچھائیاں ہیں کچھ برائیاں ہیں، کچھ باتیں اچھی کچھ باتیں خراب، کچھ خوبیاں کچھ خامیاں، اسے انسان مرکب ہے، ہر انسان کا یہی حال ہے. فرمایا اگر کوئی بری بات نظر آئے، کوئی ایسی بات نظر آئے جو ناپسند ہو، تو اس کو دیکھو جو تمہیں پسند ہے. کوئی اس کا عزم تمہیں اچھا نہ لگے تو اس عزم کی طرف دیکھو جو تمہیں اچھا لگے. کیا حقوق بتایا اسلام نے؟ فرمایا شادی نہیں ہوئی تھی, اس کے حقوق اس کے ماں باپ کے ذمے تھے. اس کے ذمے تھے, اس کے ماں باپ کے ذمے تھے. شادی ہونے کا مطلب صرف دو بول نہیں ہے, اس دو بول کے ساتھ تمام حقوق لازم ہو گئے شوہر پر. اب اس کی تمام ضروریات, کھلانا پلانا مکان دلانا, سب شوہر کے ذمے ہیں. فرمایا ان کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ, جو پہناتے ہو اس ان کو پہناؤ. اور فرمایا اے لوگو, عورتوں کے بارے میں مجھ سے خیر خائی کی بات لے لو, عورتوں سے اچھا سلوک کرنے کی وصیت میں تمہیں کرتا ہوں. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا استوصوا بالنساء خیرا, دیکھو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اچھا سلوک کرنا. فرمایا پھر فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع, عورت کمر کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے. کیسے پیدا کی گئی ہے؟ ان المرأة خلقت من ضلع, عورت کمر کی ہڈی سے, اور کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم عورت کی برائی بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی شوہر گھر میں کہہ دیتا ہے ارے تو کمر کی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے اور وہ ٹیڑھی ہے, لہذا تو بھی ٹیڑھی ہے. میرے بھائیو یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے, یہ بات ایسی نہیں ہے. حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. المرأة خلقت من ضلع, عورت کمر کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے اور وہ عورت ٹیڑھی ہے. اس ٹیڑھاپن میں ہی اس کی خوبصورتی ہے. اگر یہ کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہونے کی بجائے سیدھی ہو جائے تو پھر کمر نہیں بنے گی, کچھ اور بن جائے گا. یہ پیٹھ کی ہڈی بن جائے گی, ہاتھ کی ہڈی بن جائے گی. کمر کی ہڈی کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ٹیڑھی ہو. عورت کی یہ خوبصورتی ہے, یہ اس کا حسن ہے, یہ اس کی نزاکت ہے. مرد طاقتور ہے, عورت کو اللہ نے نازک اور خوبصورت بنایا ہے. فرمایا المرأة خلقت من ضلع, عورت کمر کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے. وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَثَرْتُ, اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے. اگر تم چاہو گے اس کو سیدھا کر دو, اپنی مرضی کے مطابق کر دو, بالکل تمہارے مزاج کے مطابق ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر تم اس کو مزاج کے مطابق کرنے جاؤ گے وہ انتہاب سے چکی ہو, اگر تم چاہو بالکل سیدھی ہو جائے, کثر سے ہوں ٹوٹ جائے. وہ کثر ہا طلاق ہا, اور اس کا توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے. وہ فرمایا وہ استمتا کبھی ہا استمتا کبھی ہا کبھی ہا ایوت, اس سے فائدہ حاصل کرو اس حال میں کہ اس کا وہ تڑپن موجود ہے. لہذا یہ کوشش کرنا کہ وہ بالکل سیدھی ہو جائیں یہ ناممکن ہے. لہذا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فرمایا عورت کا خرچہ تمہارے ذمے ہے, شادی کرنے کے بعد باپ کی ذمہ داری نہیں, ماں کی ذمہ داری نہیں, تمام کی ذمہ داریاں ختم. شوہر کی ذمہ داری ہے کھلانا پلانا, علاج کرنا, کپڑے لانا, سب مرد کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری کو ادا کرے, اور اس ذمہ داری پر بہت بڑا ثواب ہے. ایسے نہیں کہ خرچ کر رہا ہے, بہت بڑا ثواب ہے. فرمایا وہ دینار جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, اے وہ دینار جس کو تم کسی فقیر کو دیتے ہو, مسکین کو دیتے ہو, اے وہ دینار جس کو تم کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو, اے ایک دینار جس کو تم کسی دیوا کو دے دیتے ہو, اور اے وہ دینار جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو, ان تمام میں سب سے زیادہ اجر والا دینار کون سا ہے؟ ان تمام دیناروں میں سب سے اجر والا, بڑے اجر کا دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو. لہذا اپنے گھر پر خرچ کرنا بھی, اب ہم سمجھتے ہیں غریب کو دینا ثواب, فقیر کو دینا ثواب, اور اللہ کے راستے میں دینا ثواب, مسجد میں دینا ثواب, مدرسے میں دینا ثواب, اپنے گھر میں خرچ کرنا بھی ثواب اور بہت بڑا ثواب. فرمایا آدمی اپنی ضرورت پورا کرتا ہے, بیوی سے اپنی ضرورت پورا کرتا ہے, فرمایا اس کو اجر ملتا ہے. تو سوچیے شریعت کیسی ہے, دین کیسا ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آیاتی احدنا شہوتہ وفیہ لہ اجر, آیاتی احدنا شہوتہ, کوئی اپنی شہوت اپنی بیوی سے پورا کرتا ہے اور اس کو اس میں اجر ملتا ہے؟ کہا ہاں. اللہ کے رسول میں ہاں, اس کو اجر ملتا ہے. فرمایا کیوں کیسے؟ اگر وہ یہی کام کسی دوسری جگہ کرتا, حرام جگہ کرتا تو حرام نہیں ہوتا, جہنم میں جانے کا ذریعہ نہیں بنتا. یہی کام وہ کسی اور جگہ کرتا تو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنتا. اس سے انسان ایک مسلمان اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے, ضرورت پوری کرتا ہے, اس پر اس کو اجر ہے. فرمایا ایک مومن اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے, اس پر بھی اس کو اجر ہے. فرمایا تین جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے. بتایا آپ کو شریعت میں تین جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے, نہیں بولنا چاہیے لیکن جائز ہے. اگر بولنا چاہے تو بول سکتا ہے. سراہتن جھوٹ نہ بولے, علماء نے لکھا ہے سراہتن جھوٹ نہ بولے. توریہ, توریہ مطلب جھوٹ بولے ایسا کہ دیکھنے میں اصل میں تو سچا ہو لیکن وہ جھوٹ بھی نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کو دلی جانا ہے اور آپ بمبئی سے ہو کر دلی جائیں گے, کوئی آپ کو اگر پوچھتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں تو آپ یہ بتانا نہیں چاہتے کہ میں دلی جاتا ہوں, تو کیا کریں گے آپ؟ آپ یہ کہتے ہیں بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بمبئی جا رہا ہوں. جھوٹ نہیں ہوا اور سچ بھی نہیں ہوا. کہاں جا رہا ہے؟ دلی جا رہا ہے لیکن بتا رہا ہے کہ بمبئی جا رہا ہوں. کیوں بول رہا ہے بمبئی جا؟ اس لیے کہ جب وہ دلی جائے گا تو بمبئی ہو کر جائے گا, کہاں سے ہو کر جائے گا, تو یہ جھوٹ سامنے والے سے چھپ بھی گئی بات اور جھوٹ بھی نہیں ہوا. اس کو شریعت میں توریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توریہ کہتے ہیں. تین موقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے. میاں بیوی کا تعلق اللہ کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے میاں بیوی کا ہے, بہترین تعلق اللہ کو اتنا پسند ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا شوہر کے لیے, اور شوہر کے لیے بیوی کو خوش کرنے کے لیے, اور بیوی کو شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. کیوں؟ اللہ کو یہ تعلق بہت پسند ہے اور اتنا پسند ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اسے زمین پیدا کی, آسمان پیدا کی, اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اسے دن و رات پیدا کیے, اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اسے انسان و جنات پیدا کیے. پھر کہتا ہے ومن آیاتہ, اللہ کی نشانی میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ تمہیں میں سے اللہ نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے, اللہ نے تمہارے پیٹ سے تمہارے لیے بیویاں نکالی. اور کیوں نکالی؟ لتسکنوا الیہا, اے انسان یہ بیوی اس لیے ہے کہ تجھے آرام ملے. یہ کتنا آرام ہے, ایک مرد باہر جاتا ہے, کماتا ہے, محنت کرتا ہے, گھر میں آتا ہے, کھانا تیار ہے, بچوں کو نہلانے والی دھلانے والی تیار ہے, کپڑے دھونے والی تیار ہے, گھر کی حفاظت بھی کرتی ہے, آپ کے اعمال کی حفاظت بھی کرتی ہے, آپ کی حیا اور شرم کی حفاظت بھی کرتی ہے, آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے. بچہ ہو جائے تو وہ آیا بھی ہے, وہ دایا بھی ہے, اور گھر میں وہ پکاتی بھی ہے, اور آپ کے کپڑوں کو بھی دھوتی ہے, آپ کی گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے, اپنی جان کی بھی حفاظت کرتی ہے. سوچئے کیا یہ عورت اللہ کا انعام نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ گھر میں نہیں ہیں, آپ باہر سے گئے ہیں, کھانا پکا ہوا تیار ہے, کپڑے بھی آپ کے بنے بنے تیار ہیں, بچہ ہو جائے وہ بچے کی خدمت بھی کرتی ہے اور بچے کو دودھ بھی دیتی ہے, اور بچے کے وہ کام کرتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے. وہ رات بھر بچے کے لیے جاگتی ہے, بچہ بیمار ہو جائے رات بھر جاگتی ہے, ہم اور آپ نہیں جاگ سکتے. اللہ نے اس کے لیے صلاحیت رکھی ہے. اس لیے ایمان والوں سے کہا گیا کہ ایمان والوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لیکن اچھے سلوک کا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بیوی کے اچھا سلوک, اچھا سلوک جو لایا سب بیوی کو دے دیا, یہ بھی غلط. ماں باپ کو بھول گئے, بھائی بہنوں کو بھول گئے, جو لایا سب بیوی کے پیر پر لا کے ڈھیر کر دیا, یہ بھی اعتدال کے خلاف ہے. بیوی آنے کے بعد جو ماں کو بھول جائے, میرے بھائی انصاف نہیں ہے. ماں اوپر بیوی نیچے. فرمایا قیامت کی علامت میں سے علامت یہ ہے کہ مومن انسان کیا کرے گا, ماں بیوی کو اوپر کرے گا اور ماں کو نیچے کرے گا. ماں کو نیچے کیا اور بیوی کو اوپر کیا, فرمایا یہ علامت قیامت میں سے ہے. ماں ماں ہے, اس کا مقام اس کا مقام ہے. اور کچھ مائیں ایسی بھی ہیں, بیٹا میرا ہے تمہارا ہی ہے, صحیح ہے, شادی ہو گئی, اب وہ نہیں چاہتی کہ بیٹے کی زندگی میں کوئی اور آ جائے. بعض جگہ سنا گیا بیٹے سے ایسی محبت, ایسی محبت, شادی کے بعد وہ نہیں چاہتی ماں کہ میرا بیٹا بیوی کے گھر جائے اسے کچھ دے. نہیں میرے بھائی, یہ انصاف کے خلاف ہے. اسلام نے اعتدال سکھایا ہے, ماں کا حق اپنی جگہ, بیوی کا حق اپنی جگہ. ماں محترم اور مقدس ہے, اس کا مقام بہت بڑا. بیوی کی ضروریات پورا کرنا شوہر کے ذمے فرض ہے. کچھ جگہ ہم نے ایسا بھی سنا کہ ماں ہے وہ بیچ میں آتی ہے اپنے بیٹے اور بہو کے بیچ میں, اور بہو اگر بات نہیں مانی تو بہو کو وارننگ دیتی ہے, اگر تم مانتی کہ نہیں مانتی اور نہیں مانتی تو میں بیٹے سے تجھے طلاق دلاتی ہوں. یہ بھی غلط ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. بیوی کا اپنی جگہ حق, ماں کا اپنی جگہ حق. بعض نوجوان بیوی میں ایسے مشق اور ایسے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے محبت کیجئے, محبت کرنی چاہیے آپ کو, خرچ کیجئے, اسلام نے شریعت کا خرچ کرنے حکم دیا, لیکن یہ ہے کہ شادی کے بعد ماں کو آپ کچھ دیں گے ہی نہیں. ماں باپ کا آپ کو بھول جائیں گے, بھائی بہنوں کو بھول جائیں گے, جو کچھ لائیں گے سب بیوی کے قدموں پر نچھاور کر دیں گے. تو پھر معاشرے میں توازن بگڑ جائے, معاشرے میں توازن بگڑ جائے گا. جہاں یہ کہا گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کی خدمت کرنا ایک بیٹے کا فرض ہے. بیٹا ماں کا بھی حق ادا کرے اور اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرے. بعض لڑکیاں, بعض عورتیں ماں کا حق, باپ کا حق, باپ کا حق اتنا ادا کرتی ہیں کہ شوہر سے تعلق توڑ لیتے ہیں. باپ کا حق اپنی جگہ, لیکن عورت پر, اللہ کے رسول سے پوچھا گیا عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے, عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے. یہ فرمایا جب کوئی مرد اپنی عورت کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے, تو وہ آ جائے اگرچہ کہ وہ آگ پر تنور پہ کیوں نہیں بیٹھی ہو, پکا کیوں نہیں رہی ہو, کھانا پکا رہی ہے, لیکن شوہر بلاتا ہے تو اس کے لیے آنا فرض ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہے اور وہ نہیں آتی ہیں تو اس حال میں رات گزارتی ہیں کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں, رات بھر اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. کس پر؟ اس عورت پر جو شوہر کے بلانے پر نہیں آتی. فرمایا الا من کان فی السماء ساخطا علیہا, آسمان والا اس سے ناراض ہو جاتا ہے. عورت کے لیے ضروری ہے, اگر وہ نفل روزے رکھتی ہے, نفل روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. رات میں نمازیں پڑھتی ہیں, پڑھے ضرور پڑھے, شوہر کی اجازت. فرض کے لیے شوہر کی اجازت نہیں, نفل روزوں کے لیے شوہر کی اجازت. اگر وہ اجازت دیتا ہے تو رکھے, اور اگر نہیں دیتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. رات میں نفل نماز پڑھنا چاہتی ہے, اگر وہ یہ کہے کہ میرے بستر پر آؤ تو نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسلام نے اعتدال قائم کیا ہے, مرد کا بھی حق, عورتوں کا بھی حق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. اس ترجمہ میں نے عرض کیا تھا, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین مثال کر کے دکھائی. حضرت عائشہ کے ساتھ ان کو دوڑ کی, آپ نے سنا ہوگا, حضرت عائشہ سے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, ان کا مقام, ان کا مرتبہ دنیا اور آخرت میں ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے, لیکن اس مقام کے باوجود امت کو کر کے دکھایا. کیا کر کے دکھایا؟ حضرت عائشہ طرف دوڑ کی. کیا ہوا؟ جب دونوں دوڑ کی تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی, دبلی پتلی تھی, اللہ کے رسول موٹے تھے, دوڑی ہو. دوڑنے کے بعد اللہ کے رسول پیچھے ہو گئے, حضرت عائشہ جیت گئی, اللہ کے رسول ہار گئے. کچھ سالوں کے بعد اللہ کے رسول گھر میں, اب ایک بار دوڑ کریں گے, ذرا تم بھی دوڑو میں بھی دوڑوں گی, مقابلہ کریں گے. دوبارہ دوڑے تو حضرت عائشہ ہو تو تھوڑی موٹی ہو گئی تھی. اب کی جو دوڑے اللہ کے رسول آگے, حضرت عائشہ پیچھے, تو آپ نے فرمایا تین رکھا تھی, تین رکھا. ایک مرتبہ تم جیتی, ایک مرتبہ میں جیتا, ایک مرتبہ تم ہاری, ایک مرتبہ میں ہارا. یہ اس کا اس دن کا بدلہ ہو گیا آج. ارے بھائیو, اپنی بیوی سے کتنا اچھا سلوک تھا, کیسا اچھا معاملہ تھا. مدینے کی مسجد میں, مسجد نبوی میں, صحن میں عید کا دن تھا. حبشی لڑکے نوجوان کھیل رہے تھے, اور ہماری طرح کھیلتے نہیں تھے کہ فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں, وہ تیراندازی کھیلتے. تیراندازی کھیل ہو رہا تھا. حضرت عائشہ نے چاہا کہ دیکھیں مردوں میں نہیں آ سکتی, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے آڑ بن کر, اور حضرت عائشہ کو پیچھے کھڑا کیا اور کہا میرے کندھے کے پیچھے سے دیکھو، میرے کندھے کے پیچھے سے دیکھو، سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ پیچھے کھڑی رہی اور جب تک وہ کھڑی دیکھتی رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے رہے. کیا کیا محبت تھی، کیا اچھا سلوک. اور جب تک اس نے یہ نہیں کہا کہ جائیں گے، اللہ کے رسول وہاں سے ہٹے نہیں، اس کے لیے کھڑے رہے اور اس کو کھیل دکھایا اور اس کے لیے خود کھڑے رہے لوگوں میں اور پیچھے حضرت عائشہ کھڑے رہے. میرے بھائیو، اس طرح اگر حقوق کی ادائیگی ہو شوہر کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے بھی، تو پھر میرے بھائیو ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حاجی صاحب، ایک بات عرض کر دوں، ہمارے قاضی شہر ملا اقبال صاحب ندوی دامت برکاتہ ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے سے بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں. معلوم ہوا ہے کہ ان کی طبیعت ذرا اچھی، پہلے کے مقابلے میں ذرا اچھی ہے، پھر بھی وہ ابھی بھی ہسپتال میں ہی ہیں. انہوں نے آج سب سے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ انہیں صحت نصیب فرمائے، صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، ان کا سایہ امت پر تعبیر قائم فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.